آپ نے اہم اہم تمام مسائل بیان ہو چکے ہیں، خواہ وہ کاروبار کے ہوں، انحاط کے ہوں، طلاق کے ہوں، میراث کے ہوں، اب تو شروع ہو رہی تھی اجارے کے مسائل پر. اجارہ معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام مسئلہ ہے، یعنی کسی چیز کو کسی دوسرے آدمی کے حوالے کرنا خاص مدت سے ساتھ میں وہ لینے والا اتنے مدت میں فائدہ حاصل کرے اور اس کے بدلے ماہانہ یا سالانہ کہ جیسا طے پایا ہے کچھ رقم دیتا ہے، جسے ہمارے یہاں کرایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کرایہ کے مطلب اپنا مکان لے لیا، اپنی دکان لے دی، گاڑی لے دی، سامان لے دیا، لباس لے دیا. تو اجارے میں ایک یہ آتا ہے کسی کے حوالے کر دینا تاکہ وہ استعمال کرے اور اس کی قدرت اس کے بدلے میں معاملہ ایک کرایہ مالک کو دیتا ہے. اور اسی طرح اجارے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنا کوئی عمل کسی کے حوالے کرے اور کہے کہ یہ میرا عمل اتنی مدت کے لیے تمہارے لیے ہے اور اس کے بدلے میں تم مجھے اتنے قدرت طریقے پیسے دے دینا. جیسے میں نے مثال دی تھی، درزی کو کپڑا سینا آتا، آپ اس کے پاس کپڑا لے کر پہنچے، ایک ہفتے میں سی دینا. اس نے کہا کہ جو مجھے سینے کا فن آتا ہے یہ تمہارے حوالے، اس سے میں تمہارا کپڑا سیوں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے اتنے پیسے دے دینا. تو اپنا کوئی عمل کسی کے حوالے کرنا اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے لینا، جسے مزدوری کہا جاتا ہے کہ میں کپڑا سیوں گا اس کی مزدوری دو، مکان بناؤں گا اس کی مزدوری دو، تمہارا سامان اٹھا کے لے جاؤں گا اس کی مزدوری دو. غرض یہ کہ یہ دونوں چیز، یا اپنا کوئی عمل کسی کو دیا جائے اور پیسے دیے جائیں، یا اپنی کوئی چیز زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، کسی کو دی جائے اور اس کے پیسے دیے جائیں، اس کا نام ہے اجارہ. اجارے کے سلسلے میں سب سے پہلے تو تین بنیادی مسئلے آئے تھے، یہ جو آدمی چیز دے رہا ہے اور یہ جو آدمی دے رہا، ان دونوں شرط کچھ باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. دونوں بالغ ہوں، دونوں عاقل ہوں، پاگل نہ ہو، دونوں اپنے اختیار سے یہ کام کریں، مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، ارادے سے کریں. ہنسی اور مذاق سے یہ بات نہ ہو رہی ہو، مذاق مذاق کے ساتھ تم کرایہ پر لیتے ہو میرا مکان، اس میں کہا لیتا ہوں، تو اگر مذاق میں ہے تو بیکار. اور اس کے بعد یہ کہ ایسے آدمی نہ ہو جنہیں اپنے مال کو استعمال کرنے سے شریعت نے روک دیا ہے. وہ چار پانچ آدمی کی تفصیل بار بار آتی رہتی ہے اور یہ مسائل بیان ہو چکے ہیں. میں سب سے سلسلہ ملانے کے لیے کچھ ابتدائی مسائل ہوگا رہا ہوں. تو وہ دو آدمی جن کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، یہ چیز لے جاؤ اس کا کرایہ دینا، یا میرا عمل لے جاؤ، میں تمہارے لیے کپڑا دوں گا، میرا عمل لے جاؤ اور اس کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے دے جاؤ. یہ دو آدمی بالغ ہوں، عامل ہوں، یہ کام اپنے ارادے سے کریں، نشے میں نہ کہیں، یہ کام بے ہوشی میں نہ کریں، غفلت میں نہ کہیں، نیند کی حالت میں نہ کریں، مذاق میں نہ کریں، اور اختیار سے کریں، یعنی ان کو مجبور کر کے نہ کہا جائے کہ حوالے کرو یہ مکان سنبھال، حوالے کرو یہ دکان سنبھال. جیسے بعض اوقات حکومت مجبور کر دیتی ہے کہ اس چیز کو کرایہ پر لینے کے لیے، یہ اجارہ غلط ہے. اور پانچواں یہ کہ انہیں اپنے مال کو استعمال کرنے کا حق، وہ آدمی جسے اپنے مال کے استعمال کرنے کا حق نہیں، وہ اگر اپنی زمین کسی کو کرائے پر دے رہا ہے تو یہ غلط ہے، کرایہ نہ ہو، یہ تو بات طے پر شریعت کے لیے غلط. ایک آدمی ہے جسے اپنے مال کو استعمال کرنے کا حق نہیں، وہ اگر کسی سے کپڑا سلوا کر درزی کو اجرت دے رہا ہے تو یہ غلط. تو یہ پانچ شرطیں جو ان دو آدمیوں کے درمیان جن کے بیچ میں یہ معاملہ طے پا رہا ہے. اس کے بعد یہ شرط اس چیز کے بارے میں جسے آپ دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، یہ مکان ایک مہینے کے لیے تم، یہ گاڑی 24 گھنٹے کے لیے تم، اس میں چھ باتیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ چیز مہین ہے، آپ کے پاس 10 مکان ہیں، 10 فلیٹ ہیں، 10 دکانیں، تو آپ کے محکمے میں ایک فلیٹ کرایہ پر دیتا ہوں، یہ مہین کریں کہ کھلا علاقے والا کھلا فلیٹ. ہاں جس کے پاس ایک ہی چیز ہے، اب وہ تو جب کرایہ پر دے گا تو خود بخود مہین ہو گیا کہ جو تمہارے پاس ہے یہی تم کرایہ پر دے رہے ہیں. لیکن ایک سے زیادہ اگر چیزیں ہیں تو مہین کیا جائے، وہ چیز جسے دیا جا رہا ہے، مکان ہو، دکان ہو، لباس ہو، گاڑی ہو، جو چیز بھی ہو، اس کو مہین کیا جائے کہ کون سی چیز دی جا رہی. نمبر دو، خالی والیئر کرنا بھی کافی نہیں، اس کی خصوصیات بھی بتائیے. آپ کے پاس تین فلیٹ ہیں، خان نگر میں، سوریا بازار میں، شاہ آباد میں، اپنے گاؤں میں سوریا بازار والا فلیٹ دیتا ہوں، تب بھی کافی نہیں، یہ بھی بتائیے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، کتنے کمرے ہیں، نیا ہے، پرانا ہے، پانی کا انتظام کیا، بجلی کا انتظام کیا، گیس کا انتظام کیا، وہ تمام خصوصیات بھی بتانا ضروری ہے، جن کی وجہ سے بعد میں اختلاف پیدا نہ ہو یا کوئی دھوکہ نہ ہو. چاہے زبانی بتا دیں، چاہے لے جا کر اسے دکھا دیں کہ یہ ہے فلیٹ، لینا ہے چلو بتا، کسی اور مسئلے پر بات کریں. تو پہلی چیز معین کریں کہ کون سی چیز دے رہے ہیں. دوسری شرط یہ کہ معین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات بھی بتا دیں، چاہے دکھا کر بتا دیں، چاہے سماج سے بتا دیں. نمبر تین، تیسری شرط یہ ہے کہ ان کی لائٹنگ جسے اس آدمی کے حوالے کیا جا سکے. بس یہ کہ مکان اس وقت کرائے پر ہی جمع ہوا ہے اور چلے گا چار سال پانچ سال، اور آپ اس کو کہیں گے یہ مکان میں تمہیں کرائے پر دیتا ہوں. اب جس کو آپ دے رہے ہیں پر سیے جو بڑا اختیار والا آدمی ہے اور اس کے بڑے سورسز ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے کرایہ پر دے دو، میں اس آدمی کو مکان سے نکلوا دوں گا اور اس میں محفوظ رکھوں گا. ایسا بھی معلومات ہو جاتا، ایک دکان، ایک مکان، ایک گودام کرائے پر ہے، جو کرایہ دار ہے وہ خالی نہیں کرتا. اب آپ نے کسی کو دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم خالی کرا کر تم اس میں رہنا. تو شرط یہ اس وقت کی جانا صحیح نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ ان کی رہتیوں کے فوراً اس کے حوالے کر سکے. اب آج کل تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پرانے زمانے میں تھا اور ابھی شہری ہاتھوں میں ہو. مثلاً ایک گھوڑا ہے، بیل ہے، خچر ہے، وہ کرایہ پر چلایا جاتا ہے جانور. گھوڑا بھاگ گیا ہے مالک کے پاس سے اور مالک کہے کہ وہ گھوڑا وہ میں کرایہ پر دیتا ہوں، خون چلائیے اور اس کو کرایہ پر لے لیجیے. شرط یہ بھی صحیح نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی چیز ہو جسے اس کے حوالے کرنا ممکن ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا پتہ ہے یا وہ بھاگ چکی ہے یا وہ کھو چکی ہے. وہ چیز چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی نہ ہو کہ جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہے. آپ نے استعمال کیا وہ ختم، ایسی چیز کا کرایہ صحیح نہیں، ایسی چیز کو تو بیچنا پڑے گا. کرائے پر ایسی چیز دی جاتی ہے کہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں اور پھر وہی چیز مالک کو بتا دیں کہ ہم نے دو سال، تین سال، پانچ سال اس میں رہے، ہم ان کو بجا رہے ہیں یا آپ کا مکان. تو وہ چیزیں کہ جو فائدہ ان سے حاصل کیا جائے مگر خود وہ چیز باقی رہے، معدوم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، وہی کرائے پر دی جا سکتی ہے. جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، آدمی ہے، جانور ہے، ان کو استعمال کریں، فائدہ ہوتا ہے دو گھنٹے، چار گھنٹے، دس دن، پندرہ دن، ایک سال، دو سال، اور پھر اس کو پلٹا. وہ چیز جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہے وہ کرائے پر نہیں دی جا سکتی. مثلا روٹی ہے وہ کرائے پر نہیں دی جا سکتی. روٹی سے فائدہ کیا ہوگا، اس کو کھایا جائے، کھائے گی اور ختم ہو جائے. پھل ہے یا کھانے پینے کی جتنی چیزیں، ان کو کرائے پر دینا صحیح نہیں. اس لیے یہ چیزیں استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کا مطلب ہی ہے کہ انہیں ختم کیا جائے تب فائدہ ملے. تو یہ چیزیں فروخت تو ہو سکتی لیکن کرائے پر نہیں ہو سکتی. پانچویں شرط یہ کہ ایسی چیز ہو کہ جو جس سے فائدہ اٹھانا ممکن بھی ہو. چوتھی شرط یہ کہ ایسی چیز ہو کہ جس سے آپ فائدہ لیں اور وہ ختم نہ ہو باقی. پانچویں چیز یہ کہ ٹھیک ہے وہ چیز باقی رہے گی مگر وہ آپ کو فائدہ دے بھی رہی، فائدہ دینے کے قابل بھی. اب فائدہ دینے کے قابل کا مقصد ایک زمین آپ نے زراعت کے لیے، اور ایسی زمین ہے جس بنجر زمین، اس پر زراعت ہو ہی نہیں سکتی، پانی نہیں ہے، نیم اور کور ہے اس کے اندر، یا کوئی اور خرابی. تو اب یہ زمین کی اس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں. یاد کرتے ہیں اس سے پہلے بیان ہوں کہ اس کو آپ معین کیجیے، نمبر دو اس کی خصوصیات بتا دیجیے، نمبر تین ایسی چیز جو آپ کرایہ دار کو دے سکتے ہیں، خالی بھی چیز نہ ہو، کوئی بھی چیز نہ ہو، اور نمبر چار یہ کہ وہ چیز جب اس سے فائدہ حاصل کیا جائے تو ختم نہ ہو جاتی، اس کا وجود برقرار رہتا ہو، اور نمبر پانچ یہ کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن بھی ہو. آپ نے دی زمین اور اس میں پانی ہی نہیں ہے، کہاں سے کھیتی باڑی ہو. آج یہ زمین اگر آپ مکان کے لیے دیں یا اس پر آپ کھیلنے کے لیے دیں یا کسی اور مقصد کے لیے دیں تو صحیح، اور اگر آپ زراعت کے لیے دیں اور اس میں پانی نہیں ہے، اس زمین کے اندر نمکیت اتنی ہے کہ اس میں فصل پیدا نہیں ہو سکتی، تو یہ بالکل دینا ہے. جب فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو، ممکن نہ ہو کہ دو قسمیں ہو، ایک تو وہ جس کو عقل کہتی ہے کہ ممکن نہیں، جیسے زمین جس میں پانی نہیں،
اور ایک وہ جو عقل کہتی ہے کہ ایسا ممکن, شریعت کہتی ہے کہ ممکن نہیں. جس کی مثال میں نے پہلے دی کہ ایک عورت ہے, حیض کی حالت میں ہے, دس دن یا سات دن اس کا حیض چلے, اور آپ نے کہا کہ آج ایک دن کے لیے میں کرایہ پر لیتا ہوں کہ جا کر مسجد میں جھاڑو دوں. اب عقل تو کہتی ہے کہ جا سکتی ہے, پیر ہیں ہاتھ ہیں, جھاڑو بھی چلا سکتی ہے, چل کے جا بھی سکتی, مسجد میں جائے اور جھاڑو. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ حیض کی حالت میں ہے مسجد میں جانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں. چنانچہ اس عورت کو بھی اگر آپ نے کرایہ پر لیا تو وہ غلط ہے, بیکار ہے, اور یہ کرایہ نامہ جو ہے یہ فائدہ جو ہے یہ حاصل ہو جائے. تفصیلات کا بیان کر چکا ہوں, صرف میں مثالیں دے رہا ہوں. اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہی چیز کرایہ پر دی جا سکتی جس سے آپ مالک ہو یا مالک کی طرف سے اختیار رکھتے ہو, اس کے نمائندے اس کے وکیل. تو جو چیز کرایہ پر دی جائے اس میں چھ شرطیں ہو, معین کیا جائے, نمبر دو خصوصیات بتائی جائیں, نمبر تین اسے دینا ممکن ہو دوسرے کے ہاتھ میں, نمبر چار وہ قبول نہ ہوتی ہو استعمال سے, نمبر پانچ اس سے فائدہ حاصل کرنا عقلاً بھی ممکن ہو شرعاً بھی ممکن ہو, اور نمبر چھ جو آدمی کرائے پر دے رہا ہو یہ چیز اسی کی ہو اور یا پھر اس چیز کے مالک کی طرف سے اسے اختیار حاصل ہوگی یہ چیز کو آگے بڑھا سکتا. یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ جو دو آدمی ہیں ان میں کیا باتیں ہونا چاہیے, جو چیز دی جا رہی ہے اس کے اندر کیا بات ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں لوگ اسے لے جا کر اس کو فائدہ اٹھاؤ, تو وہ جو فائدہ اس چیز کا ملے گا اس میں خود چار پانچ کرتے ہیں کہ وہ فائدہ کیسا ہونا چاہیے. پہلا مسئلہ فرض کیجیے کہ ایک زمین ہے, ایک مکان. پہلی تو جب یہ کہ مکان دینے والا اور لینے والے میں کیا باتیں ہیں, پانچ باتیں. دوسری شرط یہ کہ خود اس مکان میں کتنی باتیں ہوں, باتیں معین ہو, خصوصیات بتائی جائیں مالک کو. اب تیسری چیز کہ اس مکان سے جو فائدہ آپ کو ملنے والا, مثلاً آپ اس میں رہنے والے یا اس کے اندر آپ کو دکان کھولنے والے, یہ فائدہ جو اس میں سے چیز آپ کو ملے گی چیز لے گا وہ کون سی چیز ہونا چاہیے, فائدہ کس کا حصہ ہو. ایک گاڑی ہے آپ نے 24 گھنٹے کے لیے کرائے پر, تو پہلا مسئلہ یہ کہ گاڑی دینے والا اور لینے والے میں کتنی باتیں, وہ پانچ باتیں. دوسری بات یہ کہ گاڑی کس طرح کی ہو, کس نے چھ بات. اور تیسری بات یہ کہ گاڑی جو آپ لے جا رہے ہیں اس کو استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس کے اندر پانچ چلتے ہیں, اس میں سامان رکھیں گے یا اس میں آتی دکھائیں گے یا اس میں بیٹھ کے تبدیل کے لیے جائیں گے, کیا مقصد ہے. اس میں صرف چار یا پانچ چلتے ہیں. پہلی شرط یہ کہ اس چیز کو آپ حرام کام میں استعمال نہیں کرتے. اگر کسی حرام فائدے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر یہ فائدہ پاتے ہیں, پھر گزارا نہیں ہو سکتا. آپ نے مالک سے گاڑی اس لیے کرائے پر اس پر شراب کے کریٹ یا بوتلیں رکھ کر ادھر سے ادھر لے جانا, یہ طے پایا معاہدے میں کہ میں کس لیے اس کو کرائے پر لے رہا ہوں. اب یہ معاہدہ غلط, یعنی یہ اجارہ, یہ کرایہ نامہ, یہ جو ایگریمنٹ ہوا یہ باطل ہو, شرم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حرام کام کے لیے اگر آپ نے کرایہ پر دیا, آپ نے وہ مکان کرایہ پر دیا اس لیے کہ لوگوں کو وہاں پر بنا کی تعلیم کی جائے, کھانا سکھایا جائے, میوزک سیکٹری کھولنا ہے آپ کو اس میں, اور یہ معاہدہ طے پایا, تو اب یہ غلط, یہ اجارہ غلط ہے, باطل ہو, یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو. تو پہلی شرط یہ کہ اس چیز سے جو فائدہ لیا جا رہا ہے وہ حرام کام کا نہ ہو, حلال کام ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو فائدہ اس سے آپ لے رہے وہ ایسا نہ ہو. اب یہ جو دوسری شرط ہے یہ چیزوں کے بارے میں تو نہیں ہے, یہ آدمیوں کے بارے میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اجارے کا مقصد ایک چیز کسی کو کرائے پر دینا, یا کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی کو کرائے پر دے کہ میں آپ کے یہاں 8 گھنٹے ملازمت کروں گا اور اس کے بدلے اتنے پیسے دے دوں. تو دوسرا شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ اس آدمی کو لے رہے ہیں وہ کام اس پر ویسے ہی واجب نہ ہو. پر چیزیں جیسے ہمارے یہاں بعض مساجد میں مسئلہ پیش آتا, غسل دینا مسجد کو یہ تو ویسے ہی واجب, اس پر کسی آدمی سے کہنا کہ تم غسل دے دو میں تمہیں اتنی قدرت دوں, یا تو میرے ملازم ہو جاؤ جتنی مجتیں آئیں تو انہیں غسل دے, اور اس لیے تمہاری اجرت, یہ غلط ہے. جاتا کیونکہ یہ جس کام کے لیے آپ اس کو بلا رہے یہ تو آپ کہتے کہنا چاہیں اجرت ملتے یا نہ دے, یہ تو ویسے ہی اس پر واجب, بطور واجب سپاہی سارے مسلمانوں پر جس میں وہ آدمی بھی شامل. تو اس لیے اجرت لینا یا دینا کہ وہ غسل دے گا میت کو یا کفن پہ آئے گا, یہ اجرت باطل اور غلط. یہ تو یہ کام تو اسے ویسے ہی کرنا, غرض یہ کہ وہ سارے کام جو کسی پر ویسے ہی واجب بغیر اجرت کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو انجام دے. یہ کام جو ہے جس کے اوپر اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوا تو وہ باطل اور غلط ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تیسری شرط یہ ہے اس مسئلے میں کہ اگر ایک چیز سے کئی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، ایک چیز کئی کاموں میں استعمال ہو سکتی، تو یہ طے کر لیا جائے کہ آپ اسے کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں دکان بھی کھل سکتی ہے، اس میں مکان بھی، اس میں رہائش بھی ہو سکتی، اس میں ہوٹل بھی کھولا جا سکتا ہے، اس میں سینما بھی کھولا جا سکتا. تو اب جب دے رہے ہیں، یہ آپ کے حوالے ہے میری بلڈنگ، تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کس کام کے لیے دے رہے ہیں. رہائش کے لیے دے رہے ہیں یا کمرشل استعمال کے لیے دے رہے ہیں، یا اسی طریقے سے گاڑی سامان کے لیے دے رہے ہیں یا آدمی کو بٹھانے کے لیے دے رہے ہیں، طے کر لینا ضروری. البتہ اگر اس طرح معاہدہ ہو اس کام میں چاہوں استعمال کر سکتا ہوں تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کے طرح سے طے تو ہو گیا کہ آپ نے کس کام کے لیے دیا. تو وہ چیز ہے جس کو استعمال کر اس سے کئی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب اسے کرایہ پر دیا جائے تو طے کر لیا جائے کہ کس مقصد کے لیے اسے دیا جا رہا، چاہے عمومی طور پر طے کر دیا جائے کہ یہ ہر کام میں استعمال کرے گا. اب کرایہ کی مرضی ایک سال تک کیوں کرے، دکان کھولے، مکان کھولے، لوگوں کو رکھے، خود رہے، تالا لگائے، اس کی مرضی سب ٹھیک ہے صحیح، مگر اس میں بھی جیسا میں نے کہا طے تو ہو گیا کہ یہ کس کام کے لیے دیا گیا. چوتھی شرط یہ کہ کسی ایسی چیز کو کرایہ پر نہ لیا جائے کہ آخر صاحب عقل آدمی کہے کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، یہ تو پیسہ تو پھینک رہے، اس کام کے لیے بھی کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے. اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ مدت طے ہو جائے کہ کتنی مدت کے لیے اس کو کیا جا رہا ہے اور یہ مدت کب سے شروع ہوگی اور کب جا کر ختم ہوگی، یہ طے ہو جانا ضروری ہے. اگر یہ طے نہ ہو تو یہ معاہدہ بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے. اور کسی کے ذمے میں جو مسئلے نکلے تھے جو میں نے بیان کیے تھے، مگر ان کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں ان کو دوہرا دوں. ایک مکان، اگر یہ کہا گیا کہ یہ مکان میں تمہیں کرائے پر مل رہا ہوں اور اس کا کرایہ ہے 500 روپے مہینہ، یہ تمہارے حوالے سے کرائے پر ہے. اب اگر اس میں طے نہیں کیا گیا کہ یہ کتنی مدت کے لیے دیا جا رہا تو یہ کرایہ نامہ غلط ہے، باطل. باطل جہاں جہاں لفظ باطل آئے اس کا مقصد حرام نہیں، غلط. غلط کا مقصد یہ کہ مالک جب چاہے اپنی چیز دے سکتا ہے، شرط آپ اس کے حقدار نہیں کہ اس پر مقدمہ دائر کر کے کہیں گے کہ میں نے کرائے پر دی ہے، مجھے دلوائی جائے. ایک مکان ہے جس میں مثال دے رہا ہوں، اس میں بات آ جائے، ایک مکان آپ نے کرائے پر دیا یا کرائے پر 500 روپے کا کرایہ ہے، تو شرط یہ ضروری کہ طے کر لیا جائے کہ یہ ایک سال کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، 11 مہینے کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے، اس کو طے کر. اگر اس کو طے نہیں کیا گیا بس یہ اس کا کرایہ 500 روپے تو ٹھیک ہے، آپ نے لے لیا. مالک کو اختیار ہے کہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب چاہے آپ کو نکال. ہو سکتا ہے کہ قانوناً آپ اسے جنگ کر کے مکان پر اپنا قبضہ رکھیں، مگر شرن آپ حرام کام کر رہے ہیں، شرن آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اسے چھوڑیں. تو اب جب اس طرح سے طے کیا جائے کہ کرایہ 500 روپے مہینہ آیا اور مکان کو کرایہ پر بھی رہا، اس میں یہ ہے کہ پہلے مہینے کا تو صحیح، یعنی پہلے 30 دن تو وہ آپ کو نہیں نکال سکتا، یہ تو کرایہ میں محسوس ہو گیا کہ 1 مہینے کے لیے تو اس نے دیا، 1 مہینے تک تو صحیح، لیکن اگلے مہینے وہ آپ کو نکال سکتا ہے، شرن آپ اس سے لڑنے کے حقدار نہیں. لیکن وہ مکانہ جن میں پگڑی سستا ہے، ان کا مسئلہ اس لیے الگ ہے، وہ آگے چل کر آئے گا کہ پگڑی لے گیا اچھا مان، اس کے اندر اس طرح کا اختیار نہیں ہے، وہ مارتی تھی. بالکل اسی طرح ہوٹل یا مسافر خانہ جس میں صرف ریٹ پتا ہوتے ہیں کہ یہ 50 روپے یا 70 روپے پر ڈے کے حساب سے کمرہ ملے گا، اس میں بھی یہ اگر آپ گئے بجا کے کہیں کہ مجھے 5 دن رہنا ہے اور 5 دن کے بعد ہو گئی، تو اب تو 5 دن تک آپ اس ہوٹل میں مسافر خانے میں رہ سکتے ہیں، اس کے مالک کو کوئی حق نہیں. لیکن کیسا ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کتنے دن رہنے، کتنا کرایہ ہے روزانہ کا، اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں اس میں رہوں گا، اپنے کمرہ لے لیا. اب یہ نہیں کہ 2 دن رہیں گے، 6 دن رہیں گے، 8 دن رہیں گے، جب تک فون ہے یا جب تک یہ کام نہیں ہوتا ہے اس وقت تک رہیں گے، چھوڑ دیں گے. چاہے کسی کام سے اسلام آباد یا کسی اور شہر، حکومت کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، کوئی ایسا مسئلہ کہ کوئی مدت موجود نہیں، 10 دن بھی رکھ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی رکھ سکتے ہیں، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو اب وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہوٹل کا کرایہ معلوم کیا ہوتا ہے، شرط جو کہ یہ طے نہیں پایا کہ کتنے دن آپ رہیں گے، آپ نے مالک سے کوئی بات نہیں، تو مالک کو یہ اختیار کہ پہلے دن کے بعد، پہلے دن تو وہ نہیں نکال سکتا، پہلے دن تو آپ کا حق بنتا، لیکن پہلے دن کے بعد جب چاہے آپ کا سامان اٹھا کر باہر بھیج کے آپ کو نکال دے، چرن آپ اس سے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ قانون آپ کی مدد کرے اور چاہے کہ نہیں آپ کرایہ دے رہے ہیں اس لیے ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، مگر شریعت آپ کی مدد نہیں کرے. یہ ہو گئے کچھ بنیادی اور ابتدائی مسائل. ان دو آدمیوں کی شرطیں جو یہ سب بات کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اس چیز کی شرط جس کو کرایہ پر دیا جا رہا اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط. اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے احکام المصلح، کہ ایک کام کے لیے آپ نے کسی کو کرایہ پر دیا اور بیچ میں وہ چیز جو ہے اس کو نقصان پہنچ گئے، مکان ہے گاڑی ہے اسے نقصان پہنچ گئے، یا یہ کہ آپ نے کسی آدمی کو ایک چیز دی کہ کپڑا سی لو، اب کپڑا سینے میں اس کپڑے کو نقصان پہنچ گیا تو جس کے اندر ذمہ داری اس پر ہے اسے اس کا ادا کرنا پڑے گا، جو کچھ نقصان ہو گیا اس کے مسائل. اسے کہتے ہیں احکام الطلب. اگر وہ چیز طلب ہو جائے، ضائع ہو جائے یا اسے نقصان پہنچ جائے، تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ چیز جسے آپ نے کرائے پر کسی دوسرے آدمی کے حوالے کیا ہے. میں نے تقریر کے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا اور پھر یہاں پر یاد دلا دوں کہ یہ جو لفظ کرایہ میں استعمال کر رہا ہوں اس کا ہمارے اردو میں تو خاص مفہوم ہے. اس کا مقصد یہ کہ دکان یا مکان کرائے پر بھی ہے، لیکن کرائے کے علاوہ اس مسئلے میں وہ مزدوری کی بات کی آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک کپڑا دردی کو دیا کہ وہ اس کو سی کر دے، یہ بھی اس مسئلے میں شامل ہے. تو جو چیز کسی کو دی جائے تاکہ آپ اسے کرایہ دیں یا بات اس کا پیمنٹ کریں، وہ جس آدمی کو آپ نے دی ہے اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر مانی گئی. شریعت کہتی کہ یہ چیز اس کے ہاتھ میں امانت ہے. مکان کرائے پر دیا یہ مکان کرائے دار کے ہاتھ میں بطور امانت ہے. کپڑا درزی کو دیا یہ کپڑا درزی کے ہاتھ میں بطور امانت ہے. گاڑی آپ کی خراب ہو گئی آپ مکینک کو لے کر آ گئے یہ اس کے ہاتھ میں بطور امانت ہے. آپ کا ریڈیو یا ٹیلی ویژن خراب ہو گیا آپ اس کی ریپیئرنگ کے لیے لے کر گئے اور اس کو بھی یہ اس کے ہاتھ میں بطور امانت ہے. تو یہ کسی طریقے سے ایک مزدور آپ نے بلایا کہ یہ سامان اس گھر سے اس گھر پہنچا دو، اس پر بحث کے لیے چلا، یہ چیز اس کے پاس بطور امانت ہے. تو غرض یہ کہ جو چیز کرائے پر دی جائے وہ کرائے دار کے ہاتھ میں امانت ہے، یا جو چیز کسی کو اس لیے دی جائے کہ وہ اس میں کچھ کام کرے کہ اس کے پاس بطور امانت ہے. اور امانت کا مسئلہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سال قبل میں نے بیان کیا تھا کہ امانت کا مسئلہ یہ کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اگر وہ اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی کوتاہی نہ کرے اور اس کے استعمال میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے. اگر کوئی چیز آپ نے کسی کے پاس بطور امانت رکھوائی اور اسے اس کے استعمال کی اجازت دے، آپ جا رہے تھے دو ہفتے کے لیے باہر، آپ اپنا مکان ایک دوست کو بطور امانت دے کرایہ میں امانت، آپ نے زیورات کسی کے پاس بطور امانت رکھوائی، تو امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے افراد اور تفریح یعنی اس کی حفاظت سے وہ کوتاہی نہ کرے، اس کے استعمال سے وہ کوتاہی نہ کرے اور پھر بھی اس چیز کو نقصان پہنچ جائے، تو جو امین اس کے پاس امانت ہے اس طرح اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. آپ نے زیورات اپنے دوست کے پاس بطور امانت رکھوائی، اس نے اسی انداز میں اتنی ہی حفاظت میں رکھے جس سے عام طور پر رکھے جاتے ہیں، لاکر میں رکھا، تالا لگایا، اس کی کنجی کو چھپا کے رکھا، پھر اتفاق سے اس کے گھر میں چوری ہو گئی، لاکر ٹوٹ گیا، زیورات چوری ہو گئے، شرن جو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو زیورات لوٹائے یا اس کے پیسے لوٹائے. ہاں اگر اس نے کوتاہی کی، چوری بالکل عام طور پر کھلی جگہ پر رکھ دیے جس کو دیے، تو اب اگر غائب ہو گئے تو ذمہ داری اس پر. یا آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں استعمال کر لے، چیز میری میں تمہیں امانت کے طور پر دے رہا ہوں استعمال کر لے، اور اس نے استعمال کیا، زیور پہنایا اپنی بیوی کو لے لیا کسی بھی آدمی، اور اتنی ہی حفاظت اس کی بیوی نے کی جتنی اپنے زیور بھی کرتی، اتنی عام طور پر کی جاتی، پھر بھی شادی میں چوری ہو گیا اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر اس نے لاپرواہی سے کام کیا، انگوٹھی بھی ہاتھ میں دھونے کے لیے ادھر اس دکان کے ڈال دی اور چلی گئی اور بعد میں یاد آیا کوتاہی کی حفاظت میں آپ کھو گئے، تو اس کو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر آئے. تو غرض یہ کہ جو امانت کا مسئلہ ہے، اگر جس کو آپ امانت وہ اس کے استعمال میں کوتاہی کرے اور اس چیز کو نقصان پہنچ جائے، تو امین کو جس نے امانت رکھی ہے اس کا بدلہ دینا پڑتا، یا وہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے چیز کا توجہ اور احتیاط نہیں کیا اور اس چیز کو نقصان پہنچا، تب بھی ذمہ داری اس پر. لیکن اگر نہ اس نے استعمال میں کوئی غلطی کی، بڑی احتیاط سے استعمال کیا، نہ اس نے حفاظت میں کوئی غلطی کی، پوری حفاظت کی، اور پھر اس چیز کو نقصان پہنچا، تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. بالکل یہی مسئلہ یہاں کرائے کا بھی ہے. تو کوئی چیز آپ نے کرائے پر گاڑی بھی اس کو 24 گھنٹے کے لیے کرائے, اس نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی, استعمال میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور کوئی نقصان ہو گیا اس پر ذمہ داری نہیں. کپڑا آپ نے درجی کو دیا, درجی نے اپنی جتنا عام طور پر معاشرے میں کیا جاتا ہے اتنی حفاظت کی, اتنی احتیاط کی, جب بھی کپڑا چوری ہو گیا یا نقصان پہنچ گیا یا پھٹ گیا یا گل گیا اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو پہلا مسئلہ کہ جو چیز آپ بیوی کو دیتے ہیں بطور اجارہ, اگر وہ اپنی حد تک اس کی حفاظت میں بھی احتیاط کر رہا ہے, استعمال میں بھی احتیاط کر رہا ہے اور پھر نقصان پہنچ گیا تو اس کارن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر اس نے کوتاہی کی, غلطی اسی کی تھی, تو اب چرن اس کے اوپر اس کی ذمہ داری آ جائے گی. اور کس چیز پر کس کس چیز کی ذمہ داری آتی ہے, وہ ایک لمبی دوری فہرست ہے کہ جس کا میں اب آغاز کر رہا ہوں. بتائیے پہلا مسئلہ آتا ہے, یہ اسی انداز سے فوکہ کے نام میں لکھتے ہیں, میں اسی تصدیق سے بیان کر رہا ہوں اور یہ مسئلے سے نکلتے چلے جائیں کہ طبیب اور مریض کا مسئلہ. ایک ڈاکٹر ہے, وہ اپنے مریض کو ایک دوا استعمال کے لیے دے رہا ہے. طبیب کا اور مریض کا رشتہ بھی اجارے کا مانا جاتا ہے. کہ آپ اس کے پاس گئے اور کہا تمہیں طبی مہارت ہے, میں تمہاری اس طبی مہارت کو لینا چاہتا ہوں اپنی بیماری کے علاج میں, اتنے پیسے ہوں گے اس نے کہا اس طبی کو, اور اب جو وہ علاج کرے گا اس میں اجارے کے سارے مسائل جاری ہو جائیں گے. تو کہ پہلی چیز کہ ایک طبیب ایک ڈاکٹر وہ اپنے مریض کو ایک دوا دیتا اور اس سے اس مریض کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو ذمہ داری ڈاکٹر پر ہے اجازت. وہ خوا کی تصدیق یہی ڈاکٹر کے پاس مزدور صاحب یا مکان صاحب یا پتہ کرنے والے کا نہیں تصدیق, وہ سارے مسائل کرتے ہیں. تو اب کہتے ہیں خوا کہ یہاں پر مسئلہ یہ کہ اگر ڈاکٹر وہ دوا اپنے ہاتھ کے مریض کو استعمال کے لیے دی, کاندھوں کی دوا ایسے پی لینا اس سے تمہیں فائدہ پہنچے اور پھر مریض کو نقصان پہنچ گیا, تو اب ذمہ داری ڈاکٹر پر ہے, وہ اس کا کام ہے. مریض ہے اس نے دوا استعمال کی آنکھ میں لگانے کی, آنکھ چلی گئی, جو آنکھ کی دیت ہے وہ ڈاکٹر کو دینا پڑے گا. مر گیا یہ مریض, جو جان کی دیت ہے وہ اس ڈاکٹر کو دینا پڑے گا. آپریشن کر رہا تھا اس کا کوئی اگلے جسمانی بیکار ہو گیا, جو اس کی دیت شریعت میں ہے وہ ڈاکٹر کو دینا پڑے گا. اگر اپنے ہاتھ سے یہ دوا مریض کو دے رہا یا اپنے ہاتھ سے اس کو آپریشن کر رہا, اور اگر خالی اس نے ریکمینڈ کر کہہ دیا کہ تمہاری یہ بیماری ہے, اس بیماری میں یہ دوا بڑی ہوگی, یا بازار سے خرید کے استعمال کر, اور مریض دوا خود سے استعمال کی اور ڈاکٹر نے اس کے حوالے نہیں دی بلکہ وہ خود گیا خرید سے استعمال کر لیا, نقصان پہنچ گیا, اس طبیب پر کارن کوئی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری کا مطلب ضمانت نہیں, اب خود تجاری اپنے مقام پر کہ اگر اس نے لاپرواہی سے دوا دی گناہگار ہے, تو گاڑی بازار احتیاط سے دوا دی تو گناہگار بھی نہیں, لیکن وہ گناہگار ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور ضمانت پیمانہ ذمہ داری آنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ذمہ داری کا مقصد ہے کہ پیسے دینا پڑیں گے اس کو جو نقصان پہنچا خود کا. تو اب اگر اس نے اپنے ہاتھ سے دوا دی ذمہ داری ڈاکٹر پر ہے, اگر اس نے کوئی نقصان پہنچا اس کا پیسہ تجھے دینا, صرف دوا کا نام بتایا اور وہ خود اس نے استعمال کی مریض نے اور کوئی نقصان پہنچ گیا, اس کی ذمہ داری خود پر. اور اب یہ مطلب اس کے اندر ایک چیز اور ہے, وہ جو اپنے ہاتھ سے دوا استعمال کرا رہا ہے, اپنے ہاتھ سے دوا استعمال کرا رہا ہے, دوا دے رہا, اس میں اگر دوا دیتے وقت یہ کہیں کہ دیکھو کہ دوا اس بیماری میں مفید تو ہوتی لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں, اگر تمہیں نقصان پہنچ گیا میری کوئی ذمہ داری نہیں, یہ لو دوا ہے مفید ہوتی, یا کہتے کہ دیکھو یہ بیماری اس میں آپریشن مفید ہے لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے اگر آپریشن بگڑ گیا, اور مریض سے یہ بات کہے اور پھر لاپرواہی نہ کرے, پوری توجہ کے ساتھ علاج کرے اور مریض کو نقصان پہنچ جائے, تو اب اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو پہلی صورت میں اس کے اوپر ذمہ داری ہے. دوسری صورت اگر لاپرواہی نہ کرے اور پہلے سے آگاہ کر دے مریض کو بتا دے تو اس پر ذمہ داری نہیں, اور اگر لاپرواہی سے کرے تو دوسری صورت میں بھی ذمہ داری ہے. کہہ دیا کہ یہ کوئی آپریشن ناکام ہو گیا میری ذمہ داری نہیں, اور لاپرواہی سے کیا بے توجہی سے کیا تب بھی اس پر ذمہ داری رہے گی. کا بچنا کر رہا تھا اور بچہ مر گیا یا اسے نقصان پہنچ گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟
اس میں آیت اللہ خود آیت اللہ خمینی میں تھوڑا سا اختلاف ہے، فتوے میں تھوڑا سا فرق ہے. آیت اللہ خمینی کا فتویٰ تو بہت واضح ہے کہ اگر حجام یا ڈاکٹر بچے کا خزنہ کر رہا ہو اور اتنا گوشت معمول کے مطابق کاٹا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس نے کاٹ دیا اور پھر بچہ مر گیا یا اس سے نقصان پہنچا، تو ذمہ داری اس حجام یا ڈاکٹر پر. مر گیا تو بچے کا جو دیت ہے ایک آدمی کے مرنے کی، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی بنتے ہیں، وہ اس حجام کو یا اس ختنہ کرنے والے ڈاکٹر کو دینا پڑے. اگر مر گیا ہمارا نہیں نقصان پہنچا، اس کے پیشاب کے مکان کو نقصان پہنچ گیا، تو اب جو اس کی دیت شریعت میں رکھی وہ یہ ڈاکٹر یا حجام جو ہے اس بچے کے والد کو دے. اگر بچہ اس ختنے کے دوران مر جائے یا اسے نقصان پہنچے، تو اگر یہ نقصان یا موت کے بعد اس لیے آئی کہ حجام نے گوشت کو معمول سے زیادہ کاٹ دیا، ذمہ داری اس پر ہے. اور اگر اس نے بالکل اس انداز سے ختنا کیا جو معمول کے مطابق اس نے کھال کاٹی جاتی ہے، گوشت کاٹا جاتا، پھر بھی بچہ مر گیا یا اس سے نقصان پہنچ گیا، اس ڈاکٹر کے حجام پر کوئی ذمہ داری شرط نہیں. لیکن آیت اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر تھوڑا زیادہ اپنے وضاحت کی ضرورت. ان کے نزدیک اگر بچہ مر گیا تو ہر صورت میں حجام یا ڈاکٹر پر ذمہ داری ہے، چاہے اس نے معمول کے مطابق کوئی کاٹا ہے جتنا عام طور پر کاٹنا چاہیے یا اس سے زیادہ کاٹ گیا ہے. ہر صورت میں آیت اللہ خمینی کا مسئلہ تو بہت آتا ہے. اگر حجام یا ڈاکٹر نے ختنا کرتے وقت ذرا لاپرواہی سے زیادہ گوشت کاٹا تو اس پر ذمہ داری، اور انہوں نے پوری احتیاط کے ساتھ عام دستور کے مطابق گوشت کاٹا تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے بچہ مر بھی جائے چاہے اس کو نقصان بھی ہو جائے. لیکن آیت اللہ کوئی کہتے ہیں اگر اس نے اگر بچہ مر گیا تو چاہے اس نے معمول کے مطابق صحیح طریقے سے ہی اس کا ختنا کیا تب بھی اس پر ذمہ داری ہے، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں کیا غلط طریقے سے کیا تب بھی ذمہ داری. مر گیا تو ہر صورت میں ذمہ داری اس ڈاکٹر یا اس ختنہ کرنے والے پر، چاہے اس نے احتیاط کی ہو یا بے احتیاط کی. اور اگر مرا نے خالی نقصان پہنچا تو اس میں آیت اللہ کہتے ہیں کہ اگر نقصان پہنچا اور اس ختنہ کرنے والے زیادہ گوشت کاٹ دیا تو یقیناً اس پر پھر بھی ذمہ داری ہے، اور اگر زیادہ گوشت نہیں کاٹا اسی انداز سے کیا تھا جس انداز سے سب کا بچہ ہوتا اور پھر بھی نقصان پہنچے، تب بھی آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ اشکال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ختنا کرنے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں. اشکال یعنی پھر بھی ختنا کرنے والے پر ذمہ داری ہے اشکال کی بنا پر، اور احتیاط واجب یہ کہ والدین اور ختنا کرنے والا مطالعہ کر لے آپس میں طے کر کے کوئی ایک نتیجہ اس کا نکال لیں. تو 3 صورتیں انہوں نے بنائی کہ اگر مر گیا تو ہر صورت میں ختنا کرنے والے کو اس کی ذمہ داری اٹھانا ہے، اور اگر نہیں مرا خالی نقصان پہنچا اور گوشت زیادہ کٹنے کی وجہ سے نقصان پہنچا تب بھی اس ڈاکٹر پر یا ختنا کرنے والے پر ذمہ داری ہے، اور اگر اس نے پوری احتیاط کے ساتھ صحیح طریقے سے ختنا کیا پھر بھی بچہ اتنا کمزور تھا کہ نقصان پہنچ گیا، اس صورت میں بھی احتیاط واجب یہی ہے کہ اس پر ذمہ داری آئے گی اور وہ بچے کا باپ آپس میں نقصان کر سکے. اور آیا کوئی ذرا سمجھنے کا موقع تھا کہ اگر اس نے عام طریقے سے ختنا کیا اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے بچہ مر گیا، اور اگر اس نے غلطی کی ہے اور پھر کوئی نقصان ہوا تو اس کے اوپر ذمہ داری. یہ ہو گیا اس کا مسئلہ. اب اس سلسلے کے بہت سارے مسائل اور بڑے دلچسپ اور اچھے اچھے مسئلے جو آپ کے روزانہ کے کام کے مسئلے ہیں، ان شاء اللہ اس کی تفریح آئندہ ہفتے کی تفریح میں ہوگی، آئندہ جمعے کی تفریح میں، اگر وہ عقائد میں زیادہ وقت لیتے پھر نہ اس کے بعد بتا دیں. ایک مسئلہ ضرور دیں گے محمد آج کافی عرصے کے بعد یہ مسائل ہو رہے تھے، اس سلسلہ میں توقع وقت زیادہ گزر گیا ان مسائل کا، اور اب تفریح کا وقت کم رہ گیا ہے. کافی عرصے سے کیونکہ خاص موضوع ہی پر ساری گفتگو چل رہی تھی، مسائل کی اداداری کے یا تفریح کی اداداری، اس اعتبار سے ہمارے نشست کا انداز بدلا جا رہا تھا، تو صرف اس لیے کہ یہ پرانے انداز پر بھی چلتی رہے، آج میں اس موضوع سے ہٹتے ہوئے جو گزشتہ ہفتے تک تھا تفریح ہوئی، اس کے بعد پھر ان شاء اللہ کبھی اس پر کبھی اس پر، تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی موت نہ ہونے پر. بہرحال اس نشست میں باقاعدگی جانے والے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سب سے زیادہ زور ایک انسان کی کردار سازی پر دیا، اور در حقیقت 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ گزشتی ہی کی منزل طے کرائی جا سکے، انسان کا تصفیہ نفس ہو سکے، انسان کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اس نمونے پر بنایا جائے کہ جس نمونے پر خدا اس سے توقع کر رہا ہے اور تقاضا کر رہا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ جن کے نزدیک کردار کی اصلاح یا انسان کے کردار میں تبدیلی ضروری نہیں، در حقیقت وہ انبیاء اور ائمہ کے مقصد نیتر اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے ہی نہیں اور ان کی تمام تر محنتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ انبیاء اور ائمہ صرف اس لیے تو نہیں آئے کہ دنیا والوں کے سامنے اپنے درجوں کا تذکرہ کر دنیا کے منہ سے اپنی تعریف کرا، یہ ایک عام خود غرض اور چھوٹے نفس والے آدمی سے تو ممکن، لیکن جس منزل روحانیت پر یہ معصومی وہاں پر ہم یہ توقع کریں کہ ان کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا ان کی تعریف کرنے لگے، دنیا معافہ کرنے لگے اور دنیا سے اتنا اعتقاد رکھ کے بیٹھ جائے کہ ان سے بہتر صفائے اصلی میں کوئی آیا ہی نہیں، یہ معصوم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا کہ اس سے بڑھ کر توہین امامت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر ہم معصوم کی عظمت میں کمی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنی تفصیل ہے جس کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ ان لوگوں کا انجام بڑا برا ہوگا۔ معصومی یہ دنیا کے اندر صرف خدا کے احکامات کو پہنچانے اور احکامات خدا کے مطابق مومن کو ڈھالنے کے لیے آئے، یہی ان کا مقصد تھا، یہی ان کا مشن تھا۔ اگر ان کا مقصد مشن اپنی معرفت کرانا ہو، معرفت سے مقصد یہ کہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ شجاعت میں جیسا کوئی نہیں، سخاوت میں جیسا کوئی نہیں، تو جب کبھی ٹکراؤ ہوگا اس میں کہ معصوم لوگوں کو بنائیں، ان کے کردار کو بنائیں یا اپنی تعریف کو دیکھیں، تو یقیناً معصوم ہمیشہ کبھی اپنے حق کو نہیں کر کرتے۔ کچھ ایک 25 سال تک میرے مولا بیٹھے رہے اور دنیا بھر برا بھلا کہہ رہی ہے اور امام خاموشی سے سن رہے ہیں۔ امام حسن کی سیرت ہے، 8 سال تک امام بیٹھے ہوئے اور تمام تر حکومت کے بسائے امام کی مذمت میں لگے ہوئے، جب امام حسین کو دیکھ 49 ڈگری سے 61 ڈگری تک 11-12 سال کی مدت امام خاموش اور آل محمد کے خلاف حکومت تمام تر قوت کے ساتھ آئی ہوئی، اور اس کے بعد باقی معصوموں کو دیکھ لیں، چوتھے امام سے 12ویں امام تک کون سا معصوم ایسا کہ جس کی تمام تر زندگی اس ماحول میں نہ گزری کہ حکومت ان کی شان کو، ان کی عزت کو گھٹا کے پیش کر رہی، ان کے مقام کو پوشیدہ کر رہی۔ اگر امام کا مقصد یہ ہوتا کہ بس دنیا والے میری تعریف کریں، دنیا والے باہ باہ کریں، دنیا والے کردار کو دیکھیں اور امام کی صحیح معرفت حاصل کریں، تو اب اس صورت میں امام کبھی بھی اس ماحول کے اندر خاموش میں نہیں بیٹھتے۔ امام کا خاموش بیٹھ کر، امام کا مدینے خاموش بیٹھ کر اپنے ماننے والوں کے کردار کو بنانا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کے نظام میں اصل اہمیت کس چیز کی تھی کہ مسلمان مسلمان بن جائے، مومن مومن بن جائے اور شیعہ شیعہ بن جائے۔ اور اسی ہر مقام پر معصوم نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنی زبان سے اگر تم ہمارے فضائل بیان کرو گے تو بیکار، اپنی زبان سے اگر تم ہماری تعریف کرو گے تو وہ بیکار، غیر السنت گم، اگر تم نے یہ سمجھا کہ خالی زبان سے امام کی تعریف کر کے امام کا حق ادا ہو سکتا ہے تو یہ بھی تمہاری غلطی ہے، بلکہ امام کہہ رہے کہ لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ کہ غیر السنت گم، اپنی زبانوں سے نہیں، زبان کو بند کر کے بلاؤ، خاموش رہ کر بلاؤ، یعنی اپنے کردار کے ذریعے تبدیل کرو، وہی کردار کی تبدیل جو ہر نبی نے کی اور ہر امام نے کی، اسی تبدیل کا امام ہم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا میں اسلام پھیلا، یہ جو عرب کے ویسی لوگ مسلمان بنے، اس لیے نہیں کہ وہ پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے تو متاثر ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، صرف کردار رسول تھا کہ جس نے اس زمانے میں ان عرب کے ویسی لوگوں کے دلوں کو رام کیا۔ کتنے ہی واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ یہاں تک کہ خود اسلام پھیل رہا، دشمنوں کے دل میں پیغمبر اسلام کی عظمت جگہ بنا دی جا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ پیغمبر صبح سے شام تک روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں کہ پیغمبر حرم میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کا رسول خانہ خدا کا ثواب کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں 40 سال سے چلی آ رہی تھی، ان کے دلوں میں کردار رسالت نے جگہ بنائی کہ اگر وہ عورت جو روزانہ اس راستے پر بڑی ہو کر مکان کی چھت سے کوڑا پھینکتی ہے، ایک دن بیمار پڑ جاتی ہے اور اللہ کے رسول کے سر میں کوڑا نہیں پڑا تو پیغمبر گھبرا کے دریافت کرتے ہیں وہ عورت کہاں چلی گئی۔ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے، پیغمبر پتا نہیں آپ کرتے ہیں اس عورت کے گھر میں پہنچتے ہیں اور وہ عورت جو جب وہ سنا تھی بیماری کی حالت میں کوئی اس کا ساتھی نہ تھا اللہ کے رسول کو آتا دیکھا سمجھ گئی کہ اب تک میں نے جتنی اس کی توہین کی ہے جتنی بے ادبی کی ہے آج مجھے کمزور اور آج مجھے بیمار دیکھ کے یہ بدلہ لینے آیا ہے لیکن جب پیغمبر نے آ کے یہ سوال کیا کہ طبیعت کیسی ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کروں اگر دوائی کی ضرورت ہے دوا لا دوں اگر طبیب کی ضرورت ہے طبیب کو بلا دوں تو بے اختیار وہ کلمہ اسلام پڑھتی ہے بے اختیار وہ رسول کی رسالت کے قائل ہو جاتی ہے ایسے کتنے ہی واقعات مکے کی زندگی کے اندر موجود ہیں یہ کردار رسالت ہے جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے معصومی کی سیرت کو دیکھ لیں معصوم کا کردار ہی تھا جس نے دنیا کو معصوم کی جانب متوجہ کیا ورنہ فضائل چھپانے والوں نے تو اپنی پوری کوشش کے ساتھ فضائل چھپا دیے تھے میں تفصیل میں نہیں جا رہا بلکہ اشارتاً بیان کرتا کروں امام حسن کا وہ واقعہ کہ آنے والا امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے مدینے میں اور جب امام کی جانب دیکھتا ہے تو امام اس کو راہ پہ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا پیسہ لگتا ہے کہ جیسے تو کسی بڑی پریشانی کی حالت میں ہے تیرا دماغ تیرے قابو میں نہیں تیری زبان تیرے قابو میں نہیں بتا تو صحیح تیری کیا پریشانی ہے میں تیری پریشانی دور کروں گا لباس کی ضرورت ہے چل میرے لباس حاضر ہے بھوکا ہے تو چل میرا دستان ہے اگر تجھے مکان کی ضرورت ہے میرا مکان حاضر ہے اگر سامان اٹھانے کے لیے حمال کی ضرورت ہے تو میں خدمت کو انجام دینے کو حاضر ہوں ارے اگر کوئی زبردست اور ظالم دشمن تیرے پیچھے لگا ہے جس سے خوف سے تیری یہ حالت ہو گئی تو چل میں تجھے پناہ دینے کو حاضر ہوں بس کسی بات کو سن کر تو امام کے نام کا کلمہ پڑتا ہے تو یہ کردار تھا کہ جس کے ذریعے امام نے تبلیغ اور یہ طے کر گئے کہ کون دعا تم نہ غیر الفنت گم دیکھو اگر تم لوگوں کو ہماری جانب بلانا چاہتے ہو اگر تم لوگوں کو ہمارے دین پر چلانا چاہتے ہو ہمارا شیعہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے کردار سے لوگوں کو کہہ دو اپنی زبان سے نہ کہنا زبان کی بات کا اثر نہیں کردار کا اثر ہوگا اسی لیے مومن کی تعریف دیکھنے جائیے جس مقام پر بھی مومن کا تذکرہ کیا گیا ہے نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ نماز اور روزے کے پہلو کو پہلو بلکہ بعض مقامات پر تو اس سے بھی زیادہ اہمیت یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ اچھا ہوتا ہے مخلوق خدا کے ساتھ اس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے تم میں سے جن کا اخلاق بہتر ہے اسی کا ایمان زیادہ ہے پیغمبر اسلام کی روایت کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے تم میں سب سے زیادہ ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہے اور پھر شریعت نے یہ بھی بتایا تو دیکھو تو جتنا تمہارے قریب ہوگا اتنا ہی تم اس کے ساتھ کچھ اخلاقے کے ساتھ بیٹھاؤ اثر کے امکانات زیادہ ہیں اب ایک عام مسلمان کے مقابلے میں مومن ایک عام مومن کے مقابلے میں بڑوس ایک عام پڑوسی کے مقابلے میں رشتے دار ایک عام رشتے دار کے مقابلے میں والدین آپ دیکھتے جائیے جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے آپ کی ادائیگی کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے اور اب یہ دونوں چیزیں جو وجوہات سے آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ایک اس لیے بھی کہ آپ کا واجب فرض ہے اور ایک اس لیے بھی کہ یہ تبلیغ اسلام کا ذریعہ اگر آپ نے یعنی ایک عام مومن اپنے اخلاق کو ایک عام مومن نے اپنے کردار کو دکھا تو صرف اتنا نہیں کہ اس نے اپنے رشتے دار کے حق کو ادا نہیں کیا اس نے تبلیغ اسلام میں بھی رکاوٹ ڈالی اتنا ہی نہیں کہ اس نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی اس نے نماز اور روزے کی بھی توہین کی جو عام مشاہدہ آپ کا ہوگا کہ نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو مادہ قدر آزاد سمجھ لیتا ہے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نماز کی وجہ سے مجھے ہر چیز کی اجازت مل گئی ایک نماز اور ایک حج یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں کی کھلی چھٹی دلوا دیا کرتی ہے وہ تو نماز پڑھنے والا توقع کرتا ہے کہ معاشرہ اس لیے میرا احترام کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اب والدین کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے کوئی شرم نہیں آتی اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے اب عام انسانوں کو دھوکا دیتے ہوئے اسے کوئی حیا نہیں آتی کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے عجیب طریقے سے اس نماز کی توہین کی گئی جس کی بنیاد پر آج دنیا نماز اور روزہ رکھنے والے اور داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑا رہی ہے ایک کو مجھے دشمنان اسلام ہے وہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ انفرادی کردار اس کا کتنا بدتر ہے اور وہ عام معاملات میں خاص طور پر بندوں کے معاملات میں کتنے بدتر ثابت ہوتے ہیں اسی لیے معصومین نے ہمیشہ اور ہر مقام پر جتنی اہمیت خدا کی عبادت پر دی اتنی ہی اہمیت عبادت کے اس پہلو پر دی کہ اپنے تعلقات کو اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے اپنے رویے کو بہتر سے بہتر بناؤ بس یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور اسی بات پر پیغمبر نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے وہ مشہور و معروف روایت کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرے تو میں اسے چار باتوں کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. یہ اللہ کا رسول کہہ رہا, وہ اللہ کا رسول کہ جس کو صادق اور امین کفار مکہ تک مان رہے ہیں, وہ جزیرے عرب تک مان رہے ہیں. اب دیکھیں کتنے صاحبان ایمان ایسے ہیں جتنے اپنے رسول کی صداقت پر یقین ہے کامل. جب رسول کہہ رہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں چار چیزوں کی, اگر تم مجھ سے ایک چیز کی ضمانت لو, اور چار چیزیں بھی کون سی جو انسان کی تمام دنیا کی زندگی کا حاصل ہوتی ہے. پیغمبر نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہارے رزق کے اندر غربت اور اضافہ ہوگا. میں ضمانت لے رہا ہوں انسان اس دنیا میں اپنے رزق میں غربت پیدا کرنے کے لیے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی اس سے تعلقات قائم کرتا ہے, ہر ایک کے پاس جھوٹی امیدیں لے کے جاتا ہے, دھوکہ کھا کے آتا ہے, لیکن پھر چلنے لگتا ہے. اسی اپنے رزق میں غربت کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے, کبھی کسی کو بہت دیتا ہے, کبھی حدود خدا کو توڑتا ہے, کبھی شریعت کو پامال کرتا ہے. اس لیے روٹی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج پیغمبر کھڑے ہو کر ضمانت دے رہے, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضامن بنتا ہوں تمہارے رزق کی غربت کا. کون ہے جو اللہ سے رسول کی زبان پہ یقین نہ کرے؟ پھر کہہ رہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری محبت تمہارے گھر والوں میں بڑھتی چلی جائے گی. یہ پیغمبر کی ضمانت ہے, یہ پیغمبر کا وعدہ ہے. پیغمبر کہہ رہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے, پوری دنیا نہیں, تمہارے اہل و عیال, تمہارے اہل و عیال جن کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان خدا کو خدا کے احکامات کو چھو کر مارتا ہے. اہل و عیال کی محبت کو حاصل کرنا ہی تو سبب کہ بہت سے نوجوان گاڑیوں کو پکوانے پر مجبور, اہل و عیال کی محبت حاصل کرنا ہی تو سبب کہ بہت سے نوجوان پردے کی بات سماج سے نکال نہیں سکتے, اہل و عیال میں اپنی محبت اور عزت کو باقی رکھنا ہی تو سبب کہ ان کے گھروں میں ان کے سامنے گانے ہوتے رہے, فلمیں دیکھی جاتی رہے اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا رہے. وہ قانون کہ ایسا نہ ہو میری بے عزتی اور توحید ہو جائے. یہی اہل و عیال کی محبت تو سبب بنتی ہے کہ کبھی انسان رشوت لیتا ہے, کبھی انسان حرام طریقے سے اتنا پیسہ حاصل کرتا ہے کہ اس کے بیوی اور بچے خود ہو جائے. آج پیغمبر وعدہ کر رہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے اہل و عیال تم سے محبت کریں گے. یہ ضمانت پیغمبر کی ہے. اور پھر اللہ کا رسول کہہ رہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا, تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ جملہ جو ہے کہ بغیر کسی پریشانی سے, پیغمبر نے وضاحت تو نہیں تھی مگر لفظ پریشانی بتا رہا کہ شاید یہ بتا رہے عمر بڑھے گی لیکن بغیر بیماریوں سے. وہ بیماریاں جو زیادتی عمر کا خاصہ ہے وہ نہ آئیں گی. آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ اور کس چیز کی زمانہ چاہیے؟ عمر میں اضافہ ہوگا اور پریشانی کوئی نہیں ہوگی, رزق میں وسعت ہوگی, اہل و عیال کے دل میں محبت ہوگی. یہ پوری دنیا, یہ پوری دنیا انسان اتنی محنت اور کوششیں کرتا ہے انہیں تین مقاصد کے لیے تو کرتا ہے. اور پھر چوتھی ضمانت الگ سے کہ میری ضمانت اور وعدہ ہے کہ جنت تمہیں ملے گی, وہ جنت سے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے. جب پیغمبر ضمانت دے رہے اللہ کے رسول کی زبان پر کتنے آدمیوں کو یقین ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان پر کتنے آدمی بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اب جو بھروسہ کر سکتا ہے وہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو تانے بنا کے بیچ میں ڈالا ہے. یہ کہا ہے کہ میری ضمانت ہے, اگر نہ ملے تو اللہ کے رسول کے پاس جانے کی طرف شکایت کرو. خود ضمانت دے رہے لیکن صرف ایک بار اپنے رشتے داروں کے حق کو ادا کرتے رہنا. ایک ضمانت تم مجھے دو, ایک وعدہ تم مجھ سے کرو, تم اپنے رشتے دار کا حق ادا کرو گے. یہ چار چیزوں کا وعدہ میں تم سے کر رہا ہوں, یہ چار چیزوں کی ضمانت میں تم سے لے رہا ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رشتے دار سے مراد کیا ہے, کہاں تک تمہیں حق ادا کرنا ہے رشتے داروں کا, یہ بھی بتا دیا. مثال ایک سے صدوق میں روایت ہے, پیغمبر ارشاد فرما رہے کہ جب میں آسمانوں کی جانب گیا تھا جب معراج, تو میں نے آسمان پر دیکھا ایک شخص موجود ہے اور وہ بارگاہ الہی شکوا کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے اپنے رشتے داروں کے بارے میں کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. شکوا کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے اللہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھنے والے رسول, بیان کرنے والے رسول, نقل کرنے والے شیخ صدوق ہے کتاب یا کتاب, جب پیغمبر نے دیکھا وہ فریاد کر رہا ہے. پوچھا تو جس رشتے دار کی فریاد کر رہا ہے اس سے تیرا کیا رشتہ ہے, اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے اور اس کے درمیان 40 باپوں کا واسطہ ہے, یعنی 40 سیڑھیاں 40 پشتے اوپر ہے وہ مجھ سے, اتنا دور کا فاصلہ ہے. لیکن اس کے لیے بھی
فریاد لے کر شکوا لے کر کے بارگاہ الہی میں پہنچا ہوا خدا بندہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے, تو اب اگر جمیع رشتے داروں کا حق ادا کیا جائے تو پیغمبر ضمانت دے رہے مگر صاف صاف بتا دے کہ صرف اتنا نہیں کہ بھائی اور بہن کا حق ادا کیا, یقیناً یہ زیادہ پڑی ہے دوسروں کے مقابلے میں پہلے حصہ, مگر تمام رشتے داروں کا حق لیا جائے حق ادا کیا جائے تو پیغمبر کے چار باتیں. اور اگر کسی نے اس سے انکار کر دیا, اگر کسی نے یہ حق ادا کرنے سے انکار کر دیا تو صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ چار باتیں نہیں ملی, یہ چار باتیں چلی گئی, چلی کیا گئی, پیغمبر کیا پیغمبر کی ضمانت نہیں ملی, اپنے قوت بازو سے انسان حاصل کر لے گا, صرف اتنی بات ملی اگر ادا نہ کیا تو امیر المومنین کی روایت ہے کہ تین گناہوں سے زیادہ اور کوئی گناہ میں نے نہیں دیکھا جس کا عذاب فوراً آتا ہے, جس کا عذاب انتہائی جلدی سے آتا ہے, جس کا عذاب قدرت میں آتا ہے. تین گناہ ایسے ہیں ان سے زیادہ تیزی سے اور کسی گناہ کا عذاب نہیں آتا. مولا وہ کون سے تین گناہ؟ کہا البغض. پہلا گناہ تو صلح ہے, بغاوت ہے, اس سے زیادہ تیزی سے اور کسی گناہ کا عذاب کرنے والے سے نہیں آتا. وہ قطعیت الرحم. اور دوسرا گناہ رشتے دار کے حق کی ادائیگی سے بچنا, رشتے دار کے تعلقات کو کاٹنا. قطعیت الرحم, پتا کرنا ہے رحم کو, پتا کرنا ہے رشتے دار کے حق کو. اتنی تیزی سے اس کا گناہ آتا ہے, اس گناہ کا عذاب آتا ہے, اتنی تیزی سے اور کوئی عذاب نہیں دیکھا. بس جمیل القاضی بتو. اور تیسری چیز جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھانے کا گناہ کتنی تیزی کے ساتھ, کتنی ہجرت کے ساتھ آتا ہے. میرا مولا کہہ رہا میں نے کسی اور گناہ کا عذاب اتنے جلدی آتے نہیں دیکھا. تو اگر اب ادا دیا تو چار ضمانتیں رسول نے ادا کی, اور اگر حق ادا نہ کیا تو صرف اتنا نہیں کہ وہ چار چیزیں نکل گئے, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنی جلدی اس کا عذاب آئے گا اور کسی چیز کا عذاب نہیں آ سکتا ہے. اور پھر یہ روایت بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں صادق میں آل محمد امام کیا سلام کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ پہنچا امام کی خدمت میں, تو دیکھا کہ آج امام بہت خوش ہو کے مجھ سے ملے, آج امام بہت خوش ہو کے مجھ سے ملے اور مجھے بٹھا کے کہا کہ آئے شب آج تو نے میرے دل کو مسرور کر دیا, میرے دل کو خوش کر دیا, آج تیرے عمل سے ہم انتہائی خوش, آج تیرے عمل سے ہم انتہائی راضی. میں نے پوچھا مولا کیا میں نے صحیح کیا؟ آپ نے کہا بالکل صحیح کیا, اور آئندہ موقع پڑے تو پھر ایسا ہی کرنا. گفتگو ختم ہو. امام کی خدمت میں بیٹھنے والے پریشان حیران, یہ کون سی گفتگو ہے, یہ کس خفیہ الفاظ میں گفتگو ہو رہی ہے, یہ کس مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے. آنے والے امام نے تعریف, اس نے حیران ہو کر سوال کیا, امام نے اس کی تعریف کی اور بات ختم ہو. جب یہ باہر نکلا تو کچھ لوگ اٹھ کر باہر آئے اور پوچھا کہ کیا بات, تو نے ایسا کیا کام کر دیا جس کی امام اس وقت اس انداز سے تعریف کر رہے ہیں؟ کہا کہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی, مسئلہ صرف اتنا تھا کہ مجھے اطلاع نہیں کہ میرا چچا داد بھائی انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے, میرا چچا داد بھائی انتہائی غربت و تنگستی کی حالت میں ہے, مجھے اس کی اطلاع نہیں. میرے دل نے کہا کہ اس کی مدد کرو, مگر فوراً مجھے خیال آ گیا یہ تو دشمنان اہل بیت میں ہے, یہ تو اہل بیت کے مخالفوں میں ہے, یہ تو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار علل اعلان کیا کرتا ہے. اب میں اسی پریشانی کا شکار ہو گیا جب اس کی دشمنی اہل بیت کو دیکھتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ مرتا ہے تو مر جائے, لیکن جب اپنے اور اس کے رشتے کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ اس کی مدد کروں. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کیا کروں. میں نے اللہ کا نام لے کے اس کی مدد کر ہی اور سوچا کہ مدینے آ کر امام سے پوچھ لوں گا کہ آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور تم نے خود دیکھا کہ کس انداز سے امام خوش ہو کے ہم سے ملے, کس انداز سے امام نے خوش ہو کر میری تعریف کی اور آئندہ بھی ایسا کرنے کا حکم دیا. تو اب اس حد تک تاکہ ہے. ہاں یہ دوسرا مسئلہ جو بعض مقامات پر تو یہاں تک ہے کہ میرے نمازی کی مدد بھی نہ کرو, دشمن اہل بیت اس سے بھی بدتر ہے, لیکن میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر اس لیے اس کی مدد کی کہ وہ دشمن اہل بیت نیت یہ تھی تو بدترین ہے, اور اس لیے مدد کی کہ ایک انسان ایک میرا رشتے دار میرا اور اس کا ایک حق ہے, اس انداز سے مدد کی تو کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے. جیسے کہ شیب اور جناب عباس کا واقعہ جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں, تو اب اس حد تک کا چیز ہے کہ اگر رشتے دار ہے تو رشتے داری کا خیال کرتے ہوئے اس کی مدد کی, تاکہ وہ دشمنے آگے بیٹھ ہی کیوں نہ ہو, امام راضی ہو جاتے ہیں.
امام خوش ہو جاتے ہیں. جب دشمن اہل بیت رشتے دار کی مدد سے امام خوش ہوتے ہیں تو اگر کوئی عقیدے میں بھی اپنا شریک ہو, اگر کوئی ایمان میں بھی اپنا ساتھی ہو اور پھر اس کی مدد کی جائے تو ایمان کتنے راضی ہوں گے, اور انکار کیا جائے تو ایمان کتنے ناراض ہوں گے. یہ خود ہی دینوں میں لے آئیے. اور اس مقام پر وہ جو میرے مولا کا فرمان ہے کہ اس سے زیادہ تیزی سے کسی پر عذاب نہیں آتا, اس کی تشریح میں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا. ان شاء اللہ آئندہ یا اس کے بعد والے جمعے کو جب یہ موضوع آئے گا تو مزید وضاحت کے ساتھ میں اس کو بیان کروں. لیکن اسی پر ایک کہا کہ ایمان کا تقاضا یہی کہ انسان نہ صرف یہ کہ اب ایک طرف خدا کی عبادت کرے بلکہ ساتھ ساتھ ان حقوق کو بھی ادا کرے, یہ حق بھی ادا ہوگا, اپنی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے کردار سے جو دین کی تبدیل ہوگی اس سے زیادہ بہتر اور کوئی ہتھیار نہیں جو انسان مار گاہے کے علاقے میں دے. مزید بچے ان شاء اللہ آئیں گا, وقت پورا ہو گیا, سب سے جانا چاہیں نکال سکتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی سوال دیورات کے بارے میں حفاظت کی اور پھر بھی طلب ہو گئی تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ارے اب یہ ایک چیز ہے ہمارے فقہ میں عرف عرفی مسئلہ. عرف عرف ایک اصطلاح ہے فقہ, دوسرا نماز ہے, روزہ ہے, تقریب ہے, اشتراک ہے, اس طرح ایک چیز ہے عرف. اس کے مفہوم کو جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. عرف کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کسی مسئلے میں کیا بات کہتے ہیں. عام آدمی سے مطلب دیندار لوگ ہیں, ایک عام ماجرا اس لفظ کا کیا مطلب نکالتا. یہ عرف جو ہے کہ بہت سے مقامات پر کام آتا ہے. کام ہے بہت سے مسئلے ایسے جس میں کہا جاتا کہ اس کی پابندی آپ عرف سے پوچھیں, عرف کیا کہہ رہا, یعنی عام آدمی کیا کہہ رہے ہیں. اسی میں سے ایک ہے رشتے دار کا مسئلہ, کہ رشتے دار کا حق ادا کرنا, کتنا حق ادا کرنا, تو شریعت کہتی ہے عرف سے پوچھو. یعنی عام آدمی اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی رشتے دار کا حق ادا کر رہا ہے, یہ ادا نہیں کر رہا. تو عرف کے اندر جو کچھ بھی جانتی ہے مثلاً اس سے تعلقات قائم رکھے جائیں, اس کو سلام وغیرہ کیا جائے, وقتاً فوقتاً اس سے ملاقات کی جائے, اگر وہ حاجت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے, جس جس چیز کو عرف کہتا ہے کہ یہ آدمی رشتے دار کا حق ادا کر رہا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے اس مسئلے میں. اور جس کو کہے کہ جس آدمی کے بارے میں کہ یہ ہم ادا نہیں کر رہا, اس کا جو عمل ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ رشتے دار کے حق کے خلاف. بات تو سمجھانا مشکل ہے لیکن مستحقین نے ہمارا یہی لکھا ہے کہ عرف بھی مسئلہ ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پر جتنے چیزیں آپ ادا کریں تو ماجرا کہتے ہیں ہاں یہ ہم ادا کر رہا, جس کو ماجرا کہتے ہیں کہ اتنا آپ نے کر دیا حق ادا کر دیا. اگر فرض کیجیے تو ایسا ماجرا جس میں خالی سلام سے ہی بات بن جاتی اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہرا دیا رشتے دار کا حق ادا کر رہا, لیکن ملتا ہے تو سلام کر دے گا. اسی کو لوگ کہیں کہ بس اس نے حق ادا کر دیا, اتنی ہی آپ کی ذمہ داری. اور اگر کہیں کہ نہیں خوشی اور غمی میں شریک بھی ہونا چاہیے تو حق یہ بھی بڑھ گیا. خوشی اور غمی میں شریک ہو گئے لوگوں نے کہا بس یہ رشتے دار کا حق ادا کرنے والا, یہ بہت اچھا آدمی ہے حق ادا کرتا. تو یہ ہو گیا شریعت کا مسئلہ بھی کہ اتنا کر لیں آپ کی ذمہ داری کو بن جائے. اور اگر خوشی اور کمی میں شریک ہونے کے بعد یہ لوگ کہیں کہ یہ کوئی حق ہوا, خوشی اور کمی میں تو غیر بھی آ جایا کرتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ کہ عرف کچھ اور کا پالا کر رہا ہے, مہینے میں ایک دفعہ جائے, 15 دن میں ایک دفعہ جائے, اس پر لوگ خود ہو جائے مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ پتا کر رہا وہ کافی. لوگ اس پر بھی مطمئن نہ ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, تو کچھ مدد کرنا چاہیے, جاؤ تو خالی ہاتھ میں جاؤ, رشتے دار کے یہاں جا رہے کچھ لے کر جاؤ, اب کچھ لے کر جانا بھی واجب ہو گیا. بہرحال اس کا تعلق عام ماحول اور معاشرے سے, جیسے گاؤں کے مقابلے میں شہروں ذرا کچھ حق کم ہو جاتے, شاید دیہاتوں کے اندر زیادہ سختی ہو حق ادا کرنے, جہاں وہ قبائلی نظام ہوتا ہے, خاندانی نظام ہوتا ہے. اس حد تک تو میں نہیں کہہ رہا کہ اگر ہمارے خاندان ساتھی غلط بھی کرے گا تو ہم اس کا سیون کریں, لیکن وہاں کے عام جو دیہاتی معاشرہ یا جہاں تعلیم کی کمی, وہاں رشتے دار کا حق بہت اونچا سمجھا جاتا, جس میں شاید خون کا انتظام دینا بھی شامل. شہر میں آ کر مسئلہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, شہر والے اتنا زیادہ زور نہیں دیتے. اور شہروں میں شاید پاکستان کے شہر میں رشتے دار کا حق کچھ زیادہ باتیں آتی ہیں یوکے یا USA کے مقابلے میں. تو اب جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں کے مطابق آپ عمل کریں, اتنا عمل کے لوگ کہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا, یہی طریقے سے اس کا حل رکھا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. لیکن کم از کم جو بنیادی بات ہے کہ اس سے سلام اور کلام کا سلسلہ رہے, اگر دور ہے تو خط و کتابت کا سلسلہ قائم رکھا جائے, اور دوسری چیز یہ تو اس کی خوشی اور غم میں ضرور چلے. یہ تو ہر معاشرے میں کرنا, چاہے وہ جتنا بدتر مان رہا ہو کہ جتنا بھی آپ سے حق ادا نہ کرنا, یہ تو کرنا. اس کے علاوہ مدد کتنی کرتا ہے, کتنے دن کے بعد ملنا ہے, ایک ہفتے کے بعد, 15 دن کے بعد, یا روز آنا, اس کا تعلق جو ہے وہ ماجرا کرے گا اور پہنچ جائے گا. عمل کیا
لیکن اس مریض کو آپریشن ہوا ہے مجھے احتیاطی کر رہا تو اب یہ کون طے کرے گا کہ اس میں احتیاطی کس طرف سے ہوئی؟ یہ طے کرے گا خود پیام عام معاشرہ عام ماحول اس مریض کے بارے میں ہے کہ یہ قصور اس کا ہے ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے؟ عام طور پر قصوروں میں ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے؟ اس کو تو پورا